اور مسلم کی ایک روایت میں ہے، آپ جب صبح کی اذان سنتے تو دو رکعتیں پڑھتے اور انہیں مختصر کرتے، اور ایک روایت میں ہے جب فجر طلوع ہوتی اس وقت پڑھتے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ جب مؤذن صبح کی اذان کہتا اور صبح ظاہر ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دو مختصر رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ اور مسلم کی ایک روایت میں ہے، جب فجر طلوع ہو جاتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دو مختصر رکعتوں کے علاوہ کوئی نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اب اس کا کیا پتہ چلتا ہے کہ جب فجر کی اذان ہو جائے تو اس کے بعد سوائے فجر کی سنتوں کے اور نوافل وغیرہ نہ پڑھے جائیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو دو دو رکعتیں نماز نفل ادا کرتے اور رات کے آخری حصے میں ایک رکعت وتر پڑھتے، اور صبح کی نماز سے قبل دو رکعتیں پڑھتے، اور اتنی جلدی پڑھتے گویا آپ کے کانوں میں اقامت کی آواز پڑ گئی ہے۔ اس سے بھی دو تین باتیں پتہ چلتی ہیں، ایک تو یہ کہ تہجد کی نماز پڑھنے کا طریقہ کیا تھا، دو دو رکعتیں۔ حدیث میں آتا نا یہ جیسے صلاۃ اللیل مسنا مسنا، یعنی تہجد چار رکعت اکٹھے نہیں اس کی نیت کرنی چاہیے، بلکہ دو اور پھر دو اور پھر دو، اور آخری حصے میں ایک رکعت وتر پڑھتے تھے، دو 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 کر کے اور پھر کھڑے ہو کر ایک وتر پڑھ لیتے، اور صبح کی نماز سے قبل دو رکعتیں پڑھتے، اور یہ نماز جو صبح کی سنتیں تھیں یہ جلدی پڑھتے، اور یوں لگتا تھا کہ جیسے آپ اقامت سن کے پڑھ رہے ہوں، یعنی اقامت ہو چکی ہے اور اس لیے آپ جلدی کر رہے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی سنتوں کی دو رکعتوں میں سے پہلی رکعت میں یہ آیت پڑھتے قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا، اور دوسری رکعت میں یہ آیت پڑھتے آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون، اور ایک روایت میں ہے دوسری رکعت میں سورہ آل عمران کی یہ آیت پڑھتے تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بہت مختصر ایک آیت پڑھتے جو کہ بہت مختصر ہوتی، اور اسی لیے آپ جلدی رکوع میں چلے جاتے تھے، اور ان آیتوں کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی دو رکعتوں میں یہ سورتیں بھی پڑھی قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد۔ اور حضرت ابن عمر سے روایت ہے، فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا مہینہ دیکھا کہ آپ صبح کی نماز سے پہلے کی دو رکعتوں میں قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد پڑھتے تھے، یعنی یہ بھی آپ کی پابندی میں ملتا۔ اور نماز تو کوئی بھی صورتیں پڑھنے سے ہو جاتی ہے، لیکن اگر وہ پڑھ لی جائیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی تو اس میں سنت کے اتباع اور آپ سے محبت کا اجر بھی انسان کو مل جاتا ہے۔ اگلا باب ہے باب استحباب الاستجاع بعد رکعت الفجر على جنبه الایمن والحث علیہ سواء کان تہجد باللیل ام لا۔ صبح کی دو رکعتوں کے بعد دائیں پہلو پر لیٹنے اور لوگوں کو اس کی ترغیب دینے کے استحباب کا بیان، خواہ رات کو نماز تہجد پڑھی ہو یا نہ پڑھی ہو۔ عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلى رکعتی الفجر استجع علی شقه الایمن رواہ البخاری۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی دو رکعتیں سنتیں پڑھ لیتے تو اپنے دائیں پہلو کے بل لیٹ جاتے تھے۔ لیکن یہ کیوں لیٹتے تھے؟ کہ آپ آدھی رات تہجد کے وقت اٹھے ہوئے ہوتے تھے، یہ نہیں کہ ہم بھی اس کو عادت بنا لیں اور پہلا حصہ چھوڑ دیں، کہ آپ لیٹتے تھے تو ہم بھی تھوڑا لیٹ کے اور لیٹ کر کے نماز پڑھیں۔ اور اس میں ایک بات آپ دیکھیں کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہوتا ہے تو اس کا آرام بھی عبادت شمار ہوتا ہے، اور انسان جب نماز شروع کر لیتا ہے تو جب تک اختتام کو نہیں پہنچتی وہ سارا وقت اس کی نماز کی حالت کا شمار کیا جاتا ہے۔ اور شاید آپ اس لیے لیٹتے تھے کہ فجر کی جو فرض نماز ہوتی تھی اس میں آپ بہت طویل قرات کرتے تھے، تو چونکہ اس سے پہلے بھی آپ اتنا کھڑے ہو چکے ہوتے تھے کہ آپ کے پاؤں سوج جائیں، تو اس کے بعد دو رکعت پڑھ کے پھر آپ تھوڑی دیر لیٹ جاتے، پھر اس کے بعد فجر نماز طویل ترین پڑھاتے۔ تمام نمازیں جو دن میں پڑھی جاتی ہیں عشاء تک، ان سب نمازوں میں فجر کی نماز سب سے لمبی ہوتی تھی، یعنی قرآت کے اعتبار سے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد فجر تک 11 رکعتیں ادا کرتے، ہر 2 رکعتوں کے درمیان سلام پھیرتے اور 1 رکعت وتر پڑھتے، اور جب مؤذن صبح کی نماز کے لیے اذان کہہ کر خاموش ہو جاتا اور آپ کو فجر کا وقت ہونے کا علم ہو جاتا اور مؤذن آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا تو آپ اٹھتے اور 2 مختصر رکعتیں پڑھتے، پھر اپنے دائیں پہلو کے بل لیٹ جاتے حتیٰ کہ مؤذن اقامت کی اطلاع دینے کے بعد آپ کے پاس حاضر ہوتا. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت بلال اس لیے بھی آتے تھے کہ آپ سنتیں پڑھ کے لیٹ گئے ہوں گے اور آپ کو دوبارہ بتا دیا جائے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص فجر کی 2 رکعتیں سنتیں پڑھ چکے تو اپنے دائیں پہلو پر لیٹ جائے. یعنی عام لوگوں کو بھی اجازت ہے. پھر اس کے بعد سنت ظہر کا بیان ہے. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکعتین قبل الظہر و رکعتین بعدها، کہ حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں 2 رکعتیں ظہر سے پہلے اور 2 رکعتیں ظہر کے بعد پڑھی. اس سے کیا جواز ملتا ہے کہ ظہر کی 4 سنتوں کی بجائے 2 بھی پڑھی جا سکتی ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے پہلے 4 رکعتیں سنتیں ترک نہیں فرماتے تھے، یعنی سنتیں چھوڑی نہیں تھی کبھی آپ نے وہ، اس لیے ان کو مستقل طور پہ چھوڑنا یہ درست نہیں ہے، خواہ کوئی ملک والے کچھ بھی کریں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے پہلے میرے گھر میں 4 رکعتیں پڑھتے، پھر باہر تشریف لے جاتے اور لوگوں کو نماز پڑھاتے، پھر اندر تشریف لاتے اور 2 رکعتیں پڑھتے. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ سنتیں گھر پر بھی پڑھی جا سکتی ہیں، کہ آپ سنتیں گھر پہ پڑھتے، پھر فرض جا کے پڑھ لیتے، پھر سنتیں واپس آ کے پڑھ لیتے. اس سے آپ دیکھیں کہ جب ایک نماز ایک ہی اسٹریچ میں پڑھی جاتی ہے تو بعض اوقات اتنی یکسوئی باقی نہیں رہتی، لیکن تھوڑا سا اگر اس میں اس وجہ سے وقفہ آ جائے تو انسان مثلا 4 سنتیں پڑھی تو وہ ایک ہوتا نا شیطان کہتا ہے اتنی لمبی نماز اب شروع ہونے لگی پتہ نہیں کب ختم ہوگی، کچھ لوگ گھبرا جاتے ہیں. تو ابھی اگر 4 پڑھ لی کسی نے گھر میں سنتیں، اس کے بعد چند قدم چل کے مسجد گیا، وہاں فرض پڑھے، پھر سلام پھیر کے دعا مانگ کے گھر آ گیا، پھر اس میں 2 پڑھ لی، تو اس سے نماز کے جو وہ بیچ میں تھوڑے تھوڑے بریک آتا ہے اس سے بھی ایک نئی تازگی ملتی. اس میں چونکہ ہم تو عورتیں ہیں یہ نہیں کر سکتے، لیکن مثلا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ظہر کی نماز کے وقت آپ کھانا بھی بنا رہے ہوتے ہیں، ادھر کھانا چڑھایا ادھر نماز پڑھ رہے ہیں، تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ سنت پڑھ کے آپ تھوڑا سا کام جا کے کر لیں، پھر اس کے بعد فرض پڑھ لیں، پھر جا کے آپ کچھ الٹا پلٹا لیں، ہنڈیا میں چمچ لگا لیں اور پھر آ کے سنتیں پڑھ لیں. یہ بات میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ بہت سے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ساری نماز کے درمیان کوئی بریک آنی ہی نہیں چاہیے کسی وجہ سے بھی. اور بعض لوگوں کو میں نے یہاں تک مسئلہ پوچھتے ہوئے سنا کہ اگر مثلا آخری 2 نفل میں وضو نہ رہے تو کیا شروع سے سنتیں دہرائیں گے؟ ان کے خیال میں شاید ساری نماز ایک ہی حصہ ہے، حالانکہ دین میں تو بڑی سہولت ہے. اور اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل تھی کہ وہ کہتے جی 12 رکعت ایک نیت سے پڑھ لو، اور اگر ہمیں 12 رکعتیں ایک نیت سے پڑھنے کو کہا جاتا تو اس صورت میں آپ دیکھیں کہ اگر کسی بھی وجہ سے وضو نہ رہتا تو ساری پچھلی ساری دہرانی پڑتی. تو وہ چھوٹے چھوٹے حصوں میں جو اس کو بانٹ دیا گیا یہ بھی دراصل انسانوں کی سہولت کے لیے. اور پھر آپ دیکھیں کہ اس میں کتنا مناسب انسان کو ریلیکسیشن ملتی ہے. انسان پہلے کھڑا ہوتا ہے، جب ذرا تھک جاتا ہے کمر ذرا سی دکھنے لگے تو پھر جھک جائے، کمر کے لیے کتنی خوبصورت ایکسرسائز ہے، پھر کھڑا ہو جائے، پھر سجدے میں چلا جائے، پورا خون جائے وہ سر میں آ جائے، پھر اس کے بعد انسان بیٹھ کے تحیات پڑھے. لیکن ہمارا دل چاہتا ہے ساری ہی بیٹھ کے پڑھے، تو یہ بیٹھ کے پڑھنے سے آدھا ثواب 50% ثواب ختم ہو جاتا ہے، 50% باقی رہتا ہے، تو جو چاہیں کر لیں. اور فرض نماز کے لیے تو صحابہ کرام کو پکڑ پکڑ کے لایا جاتا، یعنی اس طرح پکڑ کے لایا جاتا کوئی بیمار بھی ہوتا تو لوگ اس کے کندھوں سے اس کو پکڑ کے لے آتے، لیکن وہ کھڑا ہو کے مسجد میں نماز پڑھتا، دیوار سے ٹیک لگا لیتے، کوئی اسا استعمال کرتے کہ اس پہ ٹیک لگاتے، لیکن کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ کسی کو ایسی تکلیف ہو یا مجبوری ہو یا بیمار ہو، پھر انسان ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہا کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالو، پھر آپ بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں. لیکن افضل چیز کیا ہے کہ انسان کھڑے ہو کر ہی پڑھے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ بعض اوقات آپ دیکھیں کہ پریگنینسی کی حالت میں بہت سے لوگ بیٹھ کے نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ اگر پریگنینسی کے 9 مہینے یہ ایکسرسائز جاری رہے تو یہ ولادت میں بھی سہولت پیدا کرتی ہے، پورے مسل سٹریچ ہوتے ہیں پوری، یعنی اگر نماز انسان پوری پڑھتا رہے۔ پھر اس کے بعد کیا آتا ہے، حضرت ام حبیبہ سے روایت ہے کہ فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ظہر سے پہلے 4، ظہر کے بعد 4 رکعتیں پابندی سے ادا کی، اللہ تعالیٰ اس کو آگ پر حرام کر دیتا ہے، اور 4 کب بعد میں بنتی ہیں، 2 سنت اور 2 نفل ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے ہماری نماز وہ جو 12 رکعت بنی اس طریقے پر بنی، یہ مختلف احادیث سے مسائل چن کے فقہا نے اس کی پھر تعداد لکھ دی کہ کون سی نماز کتنی رکعتیں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زوال آفتاب کے بعد ظہر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھتے تھے، اور آپ نے فرمایا یہ وہ وقت ہے جس میں آسمانوں کے دروازے کھولے جاتے ہیں، اور میں یہ پسند کرتا ہوں کہ اس وقت میرا ایک نیک عمل اوپر جائے، یعنی اس کو قبولیت ہو جائے، وہ داخل ہو جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر ظہر سے پہلے 4 رکعتیں سنتیں نہ پڑھتے تو ظہر کے بعد پڑھ لیتے تھے۔ یعنی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ مسجد میں آئے ہیں اور جماعت شروع ہو چکی ہے، اب کہتے ہیں کہ ہم چلیں پہلے، بعض لوگ یہ بھی کرتے ہیں وہ پہلے سنتیں پڑھنی شروع کر دیتے ہیں اور اتنے میں امام جو ہے وہ آخری رکعت پہ پہنچ جاتا ہے، تو اس وقت سنتیں چھوڑ دینی چاہیے، نماز جماعت کے ساتھ فرض ادا کرنے چاہیے، اور بعد میں پھر جو سنتیں پہلے رہ گئی وہ بعد میں پڑھی جا سکتی۔ بعض اوقات آپ کو یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے جیسے کہیں جانا ہے، جلدی میں ہیں آپ، تو آپ فرض پڑھ لیں پہلے، اور آپ کو پتا ہے کہ میں اگر سنتیں پڑھنے لگی تو فرض بھی رہ جائیں گے، یا اگر نہیں پڑھتی تو اتنی لیٹ ہو جائے گی کہ آخری وقت میں نماز چلی جائے گی، آپ فرض پڑھ لیں اور اس کے بعد سنتیں جو ہیں وہ بعد میں پڑھ لیں، یعنی وہ کام پورا کر کے یا اس جگہ پر پہنچ کر یا اس کے بعد۔ باب سنت العصر، عصر کی سنتوں کا بیان۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھتے اور ان کے درمیان مقرب فرشتوں، مومنوں اور مسلمانوں پر سلام کرنے سے فصل کرتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر سے پہلے، یعنی اذان کے بعد 4 ایک طرح سے نفل پڑھتے، جس کو سنت غیر موقع کہا جاتا ہے کہ لازم نہیں ہے، اور اس میں فصل کرتے، فصل کا مطلب ہوتا ہے ان کو سپریٹ کرتے، کس طرح، ان کے طرح مقرب فرشتوں، مومنوں اور مسلمانوں پر سلام کرنے سے، یعنی التحیات پڑھتے، السلام علیکم ایوہ النبی و رحمت اللہ وبرکاتہ، السلام علینا و علی عباد اللہ الصالحین۔ تو یہ مراد ہے ان الفاظ سے کہ التحیات بیچ میں پڑھ کے 2 کے درمیان بیٹھتے، پھر 2 اور پڑھتے۔ اس سے طریقہ بتایا گیا کہ یہ نہیں کہ 4 ایک ہی سٹریچ میں، بلکہ درمیان میں پھر تھوڑا سا ریسٹ کر لیا جائے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی اس شخص پر رحم فرمائے جس نے عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھی۔ دعا ہے آپ کی، لیکن اگر کوئی نہ پڑھ سکے تو اس پر گناہ نہیں۔ حضرت علی ابن ابی طالب سے روایت ہے، فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عصر سے پہلے 2 رکعتیں پڑھتے تھے، یعنی اگر 4 نہیں تو 2 بھی پڑھی جا سکتی۔ کتنی رعایت ہے، کتنی سہولت ہے کہ خوشی سے سب لوگ کریں، نہ کہ ایک مصیبت کے مارے۔ باب سنت المغرب بعدہا و قبلہا، مغرب کے بعد اور پہلے سنتیں پڑھنے کا بیان۔ اس باب کے متعلق حضرت ابن عمر اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی 2 حدیثیں پہلے گزر چکی ہیں اور وہ دونوں صحیح ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کے بعد 2 رکعتیں پڑھتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مغرب سے پہلے نفل پڑھو، اور تیسری مرتبہ ساتھ ہی یہ بھی فرمایا جو چاہے پڑھے۔ یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک اذان کے بعد 2 نفل پڑھ لینا مغرب کی نماز سے پہلے جو ہے وہ کیا ہے، ایک نفل عبادت ہے، جو چاہے کرے، اور جو نہ کرے وہ کرنے والوں کو برا نہ کہے اور کرنے والے نہ کرنے والوں کو برا نہ کہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کبار، یعنی بڑے بڑے صحابہ کو دیکھا کہ وہ مغرب کے وقت مسجد کے ستونوں کی طرف جانے میں جلدی کرتے تھے، یعنی سنتیں ادا کر رہے ہیں، اور ستونوں کی طرف کیوں، تاکہ سترہ بن جائے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جب نماز پڑھے انسان تو اس کے آگے سے کسی کو نہیں گزرنا چاہیے، اور نمازی کو بھی یہ کہا گیا کہ اگر ایسی کوئی بات ہو تو آگے کوئی چیز رکھ کے پڑھو نماز، یوں ہی نہیں کہ آپ درمیان میں عین مصلی بچھا لیں اور دوسروں کو گناہگار کریں یا مشقت میں مبتلا کریں. تو صحابہ کرام جو تھے، جس نے یہ نفل پڑھنے ہوتے تھے، وہ ستونوں کے پاس چلا جاتا، یعنی ستون کو سامنے رکھ کے اس پیچھے نماز پڑھتا، تاکہ جو لوگ نہیں پڑھ رہے اور وہ صف بنانے کے لیے آگے جا رہے ہیں یا گزر رہے ہیں تو ان کو تکلیف نہ ہو. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرمایا ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں غروب آفتاب کے بعد مغرب سے پہلے دو رکعتیں پڑھتے، یعنی مغرب کے فرض سے پہلے مراد ہے، یہ نہیں کہ سورج غروب ہونے کے وقت. ان سے پوچھا گیا کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ رکعتیں پڑھی؟ فرمایا آپ ہمیں پڑھتے دیکھتے تھے اور آپ نے ہمیں ان کا حکم دیا اور نہ ہی ان سے منع فرمایا. یعنی یہ دو رکعتیں جو ہیں، اس حدیث میں کیا پتہ چلتا ہے؟ اب آپ دیکھیں کہ ایک اور حدیث میں آیا کہ دو پہلے پڑھتے دو بعد میں پڑھتے، اور یہاں پر آیا وہ کہتے ہیں ہم نے پڑھتے نہیں دیکھا لیکن آپ نے ہمیں پڑھتے دیکھا ہے اور منع نہیں کیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو بظاہر کنٹرڈکشن نظر آ رہی ہے، یہ اتضاد نہیں ہے. جنہوں نے یہ روایت کیا کہ آپ پڑھتے تھے تو اس کا مطلب انہوں نے پڑھتے ہوئے دیکھا ہوگا، اور جنہوں نے یہ کہا کہ ہم نے پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا تو اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ وہ لازم نہ تھی. کبھی آپ پڑھ لیتے کبھی نہ پڑھتے، لیکن جیسے فجر کی لازم ہے کہ آپ ہر حال میں پڑھتے، اس طرح یہ مغرب کی نہیں لازم تھی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرمایا ہم مدینہ طیبہ میں تھے اور جب مؤذن مغرب کی نماز کے لیے اذان کہتا تو لوگ جلدی جلدی مسجد کے ستونوں کی طرف جاتے اور دو رکعتیں پڑھتے، حتیٰ کہ اگر کوئی اجنبی آدمی مسجد میں آتا تو وہ بہت سے لوگوں کو یہ نفل پڑھتے دیکھ کر سمجھتا کہ جماعت ہو گئی ہے. یعنی جماعت کب نظر آتی ہے؟ جب لائنوں کی لائنیں ایک نماز پڑھ رہی ہو. یعنی اس کثرت سے لوگ اس نماز کا اہتمام کرتے تھے. عشاء کے بعد اور پہلے کی سنتوں کا بیان. باب سنت العشاء عبادہا وقبلہا. اس باب میں ایک تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی وہ حدیث ہے جو پہلے گزر چکی کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں، یعنی آپ کے ساتھ، عشاء کے بعد دو رکعتیں پڑھی، اور دوسری حدیث حضرت عبداللہ بن مغفل والی ہے کہ ہر اذان اور اقامت کے درمیان نماز ہے. یعنی عشاء کی جو چار سنتیں ہم پڑھتے ہیں غیر موقعہ، اس کا کیا جواز ہے؟ تو وہ اس حدیث کو جواز بناتے ہیں جس میں آتا ہے کہ آپ نے ہر اذان اور نماز کے درمیان نماز پڑھی، تو وہ اس کو بیس کر کے فرض عشاء سے پہلے بھی چار سنتیں پڑھتے، لیکن یہ بھی غیر موقعہ ہیں کیونکہ ان تمام سنتوں کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ جو چاہے پڑھے، لیکن جو موقع ہیں وہ آپ کی ادا کردہ اور کبھی نہ چھوڑی ہوئی سنتیں ہیں. بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض پڑھا چکتے، کوئی شخص آتا وہ مسئلہ مسائل پوچھتا، یا کوئی وفد آ جاتا، یا کوئی اور اس طرح کی مصروفیت ہوتی، تو آپ فارغ ہونے کے بعد گھر جا کر بھی اس نماز کو، یعنی ان سنتوں کو ادا کر لیا کرتے تھے. باب سنت الجمعہ، جمعہ کی سنتوں کا بیان، یعنی جمعہ کے دن کون سی سنتیں جمعہ کی نماز کے ساتھ پڑھنی چاہیے. اس باب میں ایک تو حضرت ابن عمر کی وہ حدیث ہے جو پہلے گزر چکی کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جمعہ کے بعد دو رکعتیں پڑھی، بخاری اور مسلم کی روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص جمعہ کی نماز پڑھے تو اس کے بعد چار رکعتیں سنت پڑھے. یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دو بھی پڑھی جا سکتی ہیں اور چار بھی پڑھی جا سکتی ہیں. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے بعد کوئی نماز نہیں پڑھتے تھے، حتیٰ کہ گھر لوٹ جاتے اور اپنے گھر میں دو رکعتیں پڑھتے. یعنی مسجد میں عموماً یہ نہیں پڑھتے تھے، جمعہ پڑھ کے سلام پھیر کے گھر آ جاتے اور گھر آ کر پھر دو رکعتیں پڑھ لیتے. اور گھر میں کیوں آپ اتنا نماز کا اہتمام کرتے تھے؟ ایک جگہ پر آتا نا کہ گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اور پھر ایک اور آیت میں بھی آتا ہے سورۃ النور میں، آپ نے پڑھی ہوگی کہ گھروں کے اندر اللہ نے اجازت دی ہے کہ اس کا نام بلند کیا جائے اور اس کا ذکر کیا جائے. اگلا باب ہے استحباب اور نفلی نماز کے لیے فرض پڑھنے والی جگہ سے ہٹ جانے یا دونوں نمازوں کے درمیان کلام کے ذریعے فصل کرنے کا حکم. حضرت زید بن ثابت سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں اپنے گھروں میں نمازیں پڑھا کرو، بے شک بہترین نماز وہ ہے جو آدمی اپنے گھر میں پڑھتا ہے سوائے فرض نماز کے. یعنی فرض جو ہے اس کے لیے باہر جاؤ مسجد میں، اور یہ مردوں کے لیے خاص حکم. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا اپنی کچھ نمازیں، یعنی نفلی نمازیں، اپنے گھروں میں بھی پڑھا کرو اور اپنے گھر کو قبرستان نہ بناؤ. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں فرضی نماز ادا کرے تو اس کو چاہیے کہ نماز نفلی کا کچھ حصہ اپنے گھر کے لیے بھی رکھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نماز کی وجہ سے اس کے گھر میں بھلائی عطا کرنے والا ہے. گویا نماز گھر میں پڑھنے سے گھر پر برکت اور رحمت نازل ہوتی ہے. حضرت عمر بن عطا بیان کرتے ہیں کہ حضرت نافع بن جبیر نے انہیں صائب بن اخت نمر کی طرف وہ چیز دریافت کرنے کے لیے بھیجا جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے ان کی نماز میں دیکھی تھی. تو انہوں نے فرمایا، ہاں میں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مقصورہ میں جمعہ کی نماز پڑھی. مقصورہ سے مراد مسجد کے کسی گوشے میں بنایا ہوا مخصوص حجرہ یا وہ جگہ جو حکمرانوں کی حفاظت کے لیے بنائی جاتی. پس جب امام نے سلام پھیرا تو میں اپنی فرض والی جگہ پر کھڑا ہو گیا اور سنتیں پڑھی. پھر جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لے گئے تو میری طرف پیغام بھیج کر بلوایا اور فرمایا، تم نے جو کیا ہے آئندہ نہ کرنا. جب تم جمعے کی نماز پڑھ لو تو اس کے ساتھ کوئی اور نماز مت ملاؤ، یہاں تک کہ گفتگو کر لو یا وہاں سے نکل جاؤ، یعنی جگہ بدل لو. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم ایک نماز کو کسی دوسری نماز کے ساتھ نہ ملائیں یہاں تک کہ کسی سے بات کر لیں یا وہاں سے نکل جائیں. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. کیونکہ ہوتا یہ کہ اگر ہر شخص کچھ لوگ بول رہے ہیں اور کچھ کہہ رہے ہیں چپ کرو چپ کرو، تو وہ جو چپ کرنے کی آواز ہے وہ بھی ایک اور کیوس برپا کر دے گی. دوسری بات یہ ہے کہ جب وہ اتنے لمبے انسان خاموشی اختیار کرتا ہے تو دین فطرت ہے، انسان کو کوئی بات یاد آ جاتی، کوئی سلام دعا، کوئی اور مسجد میں اسی طرح. تو عموماً لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ پھر یعنی دو نمازوں یعنی فرض اور سنت کے درمیان اگر کوئی بات کی تو شاید ثواب میں کمی ہو جائے گی. تو یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سلام کے بعد بات کر لینا مسنون ہے، منع نہیں ہے. تیسری بات ہمیں یہاں سے یہ پتہ چلتی ہے کہ آپ نے دو چیزیں بتائیں، یا تو بات کر لو یا اپنی جگہ چھوڑ کے دوسری جگہ چلے جاؤ. یعنی جماعت کے ساتھ جب نماز پڑھ لی جائے تو سنت پڑھنے کا وقت آئے تو اسی جگہ پر نہ پڑھو جہاں آپ نے فرض پڑھے ہیں، بلکہ دائیں بائیں یا آگے پیچھے ہو جاؤ. اس میں ایک چیز تو یہ بھی ہے کہ انسان جب ایک ہی جگہ ایک عبادت کرتا چلا جاتا ہے تو اس میں بھی وہ یکسانیت ہونے کی وجہ سے تھوڑی یکسوئی کم ہو جاتی. دوسری بات یہ ہے کہ انسان جب مختلف انسانوں کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھتا ہے تو ایکسپیرینس مختلف ہوتا ہے. جن لوگوں کی نماز میں بہت خشوع و خضوع ہوتا ہے، عاجزی ہوتی ہے، آپ ان کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھیں، آپ کے اندر خود بخود وہ چیز لگتا ہے ٹرانسفر ہو رہی ہے، وہاں سے حصہ آپ کو بھی مل رہا ہے. اسی طرح اگر آپ نماز میں کسی ایسے شخص کے ساتھ کھڑے ہو جائیں جو ہر وقت اپنے کپڑے ہی ٹھیک کر رہا ہے یا ادھر ادھر دیکھ رہا ہے کچھ، تو اس سے آپ کی نماز میں بھی سخت خلل ہوتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب انسان جگہ بدل کر پڑھتا ہے، یہ گھر میں نہیں مسجد کی بات ہے، اصل میں جگہ بدل کے پڑھتا ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ جتنی جگہوں پہ سجدے ہوتے ہیں اتنی ہی اس کی گواہیاں لکھی جاتی ہیں. باب الحث علی صلاۃ الوتر و بیان انہ سنۃ مؤکدۃ و بیان وقتہ. وتر نماز پر ابھارنے، اس کے سنت مؤکدہ ہونے اور اس کے وقت کا بیان. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرمایا، وتر فرض نماز کی طرح تو لازم نہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سنت قرار دیا ہے اور فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ وتر ہے اور وتر کو پسند فرماتا ہے، بس اے اہل قرآن وتر ادا کیا کرو. آپ دیکھیں کہ وتر کے علاوہ جتنی نمازیں ہیں وہ سب کیا ہیں، دو ہیں یا چار ہیں، اور ایک مغرب کی نماز اور پھر اس کے ساتھ وتر جو ہے، یہ ایسی نماز ہے کہ جو راؤنڈ فگر پہ نہیں آتی بلکہ وتر پہ آتی ہے، آڈ پہ آ کے رکتی، اور آڈ نمبر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ تسبیحات میں تین تین کا ذکر ملتا ہے، بعض جگہوں پہ سات کی بات آتی ہے، بعض 33 کی بھی آپ دیکھیں، 32 یا 34 نہیں کہا گیا، 33 کہا گیا. اور عموماً جیسے وضو کرتے وقت تین تین دفعہ اعضاء کو دھونا، تو یہ تمام چیزیں کس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ وتر اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور وتر نماز بھی پسند ہے، اس لیے اسے ادا کرنا چاہیے. اور پھر اور وتر کو پسند فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، بس اے اہل قرآن وتر ادا کیا کرو. حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے، فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے ہر حصے میں نماز وتر ادا کی ہے، یعنی عشاء کی نماز کے ساتھ بھی، درمیان رات بھی، اور فجر کی نماز سے عین پہلے بھی، یعنی کسی وقت بھی وتر ادا کیے جا سکتے. مثلا فرض پڑھنے کی بات ہے عشاء کے، تو وہ آپ سونے سے پہلے ہی پڑھیں گے، ان کو سو کر پڑھنا مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے. اور اسی طرح سنتیں اس کے ساتھ جو ہیں، لیکن وتر جو ہیں وہ آپ عشاء کے وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد آدھی رات کو بھی پڑھ سکتے ہیں، تہجد کے وقت پڑھ سکتے ہیں. اور فجر کی اگر مثلا آپ نیت تہجد کی کر کے سوئے اور آپ کی آنکھ کھلی تو اذان ہو رہی تھی، تو ایسے میں آپ کیا کریں گے، اس وقت بھی آپ وتر ادا کر لیں گے. پھر اسی طرح فرمایا کہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وتر ادا کرنے کا وقت سحری تک پہنچا، یعنی جس وقت سحری کھائی جاتی ہے یا سحر ہو جاتی. حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی رات کی آخری نماز وتر کو بناؤ. اسی لیے عموماً وہ جو جھگڑا چلتا رہتا ہے نا وتر کے بعد، نفل پڑھیں کہ نہ پڑھیں، نفل تو انسان کبھی بھی پڑھ سکتا ہے، ایسا نہیں کہ اگر آپ کسی اس میں پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائیں گے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ آخری نماز رات کی کیا کرو، وتر پہ ختم کرو، نفل پہ نہیں فرمایا. حضرت ابو سعید سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح سے پہلے وتر ادا کرو، یعنی صبح اور وتر کے درمیان کوئی اور نماز نہ ہو. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز نوافل ادا کرتے، وہ آپ کے سامنے لیٹی ہوتی اور جب وتر باقی رہ جاتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جگاتے اور وتر پڑھتے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے، ایک بات تو یہ کہ اگر مثلا آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کے سامنے بس اتنی جگہ کہ ایک چارپائی، چارپائی پہ بچہ سویا ہوا ہے، کوئی بڑا ہی سویا ہوا ہے، اور آپ کے پاس اور کوئی جگہ نہیں ہے، تو آپ کی نماز وہاں بھی ہو جائے گی. عموماً لوگ اس کو بڑا منحوس خیال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نماز کے وقت آگے تو صرف جنازہ ہی ہوتا ہے، لیکن مجبوری کے وقت اگر کوئی آگے لیٹا ہوا ہے، سو رہا ہے، تو اسلام نے یہ نہیں کہا کہ سوتے کو تم جگا دو کہ اٹھ جاؤ یہاں سے میں نماز پڑھنے لگا. نہیں، کسی کو بلا وجہ سوتے ہوئے اٹھانا جو ہے وہ سخت ناپسندیدہ ترین کاموں میں سے ہے. ہاں اللہ کے فرائض کی ادائیگی کا وقت ہو یا اور اسی طرح کی، تو اس صورت میں آپ جگا سکتے ہیں دوسرے کو. ایسی صورت میں کہ جب انسان سو رہا ہو کوئی اور آپ نماز پڑھنا چاہتے ہوں، اور نماز کا رخ آپ کا جس طرف ہے، سونے والا شخص بھی بالکل اسی طرف ہے، تو بھی نماز ہو جاتی ہے. دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود نماز پڑھتے، حضرت عائشہ سوئی رہتی تھی، یعنی آپ ان کو اپنی طرح پابند نہیں کرتے. تو پھر خواتین کے اوپر ایسے حالات بھی، اس کا یہ نہیں مطلب کہ حضرت عائشہ کبھی تہجد نہ پڑھتی ہوں گی، لیکن یہ ہے کہ اس سے بھی آپ اندازہ لگائیں کہ آپ گھر والوں کی نیند، آرام اور سکون کا کتنا خیال رکھتے. تو اور بعض کیفیات عورت پہ ایسی آتی کہ نماز نہیں پڑھ سکتی، تو اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جگاتے نہیں تھے. ہاں، وتر پڑھنے کے لیے ضرور اٹھا دیتے تھے، جب وتر باقی رہ جاتے تو آپ ان کو بھی جگا دیتے، یعنی آخری رات میں بالکل. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ تہجد کی نماز فجر کی اذان سے پہلے تک ہے، بالکل آخر تک بھی پڑھی جا سکتی ہے. اور انہی کی ایک روایت میں ہے کہ جب وتر باقی رہ جاتے اور آپ فرماتے عائشہ اٹھو اور وتر پڑھو، اس سے یوں بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت عائشہ جیسے چھوڑ دیتی تھی وتر کی نماز، اور چھوڑی جا سکتی، یعنی عشاء کی نماز میں ضروری نہیں کہ وتر پڑھ کر ہی آپ سوئیں، اگر آپ کا ارادہ صبح اٹھنے کا تو آپ اس کو چھوڑ دیں. اور بعض اوقات آپ دیکھیں کہ وتر چھوڑ دیں تو پھر اس ٹینشن میں آپ کسی نہ کسی طرح اٹھ ہی جاتے ہیں، پھر انسان کہتا ہے وتر رہتے ہیں، چلو وضو کر لیا، اب دو نفل بھی پڑھ ہی لو. پھر اس کے بعد حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح سے پہلے جلدی وتر پڑا کرو، یعنی اس کو اذان پر اور سنتوں کے وقت پہ نہیں. حضرت جابر سے روایت ہے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے یہ خوف ہو کہ رات کے آخری حصے میں نہیں اٹھ سکے گا، اسے چاہیے کہ رات کے پہلے حصے میں ہی وتر پڑھ لے، اور جسے رات کے آخری حصے میں اٹھنے کی خواہش ہو، یعنی جو تہجد پڑھنا چاہتا ہو، وہ رات کے آخری حصے میں وتر ادا کرے، کیونکہ رات کے آخری حصے کی نماز میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور یہ افضل ہے. یعنی جس شخص کی نیت یا روٹین ہو تہجد پڑھنا، وہ اپنے وتر کو کب پڑھا کرے، آخری حصے میں ہی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تھوڑی سی دعا کر لیتے ہیں کیونکہ اس کے بعد چاشت وغیرہ کی نمازوں کا ذکر ہے، زندگی رہی تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم سے دعا کر لیجیے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. رب زدني علما. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. رب انصرني على القوم المفسدين. رب انصرني على القوم المفسدين. ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الدعاء وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب فضل صلاة الضحى. و بیان اقلها و اکثرها و اوسطها و الحث علی المحافظة علیها. نماز چاشت کی فضیلت، اس کے کم، زیادہ اور درمیانی مقدار اور اس کی پابندی کرنے پر ابھارنے کا بیان. ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال اوصانی خلیلی صلی اللہ علیہ وسلم بصیام ثلاثۃ ایام من کل شہر ورکعتی الضحا وان اوتر قبل ان ارقد، متفق علیہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرمایا مجھے میرے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی کہ ہر مہینے میں تین روزے رکھوں، چاشت کی دو رکعتیں پڑھوں اور سونے سے پہلے نماز وتر ادا کروں. یہاں پر دہا کا لفظ عربی میں آیا ہے. دہا سورج کے نکلنے کے بعد اس کے بلند ہونے اور اس کے خوب چمک جانے کے وقت کو بولتے ہیں. قرآن پاک میں بھی ایک سورت سورت الدہا کے نام سے ہے اور اس کی قسم بھی کھائی گئی ہے. والدہا، اور دہا سے مراد وہ وقت جب خوب روشنی ہو جائے. اس کے علاوہ ایک وقت ہوتا ہے جسے ہم اشراق بولتے ہیں، اور اشراق کا لفظ جو ہے وہ شروق سے ہے، یعنی کسی چیز کا طلوع ہونا، سورج کا طلوع ہونا، اور وہ وقت ہے جب طلوع ہونے کے بعد تقریباً 15 منٹ کے بعد تھوڑا سا بلند ہو اور اس وقت وہ نماز ادا کی جاتی ہے. لیکن چاشت کا وقت جو ہے وہ زوال سے پہلے تک ہے. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تین چیزوں کی نصیحت فرمائی. ایک یہ کہ تین روزے مہینے میں، اور یہ ہر مہینے میں مراد اس سے مسنون روزے ہیں، انہیں ایام 20 کے روزے کہا جاتا ہے، یعنی 13ویں، 14ویں اور 15ویں کا روزہ. کہا یہ جاتا ہے کہ جب چاند اپنے پورے جوبن پر ہوتا ہے، اپنے عروج پر ہوتا ہے، تو اس وقت اس کے اثرات جو ہیں انسانی طبیعتوں پر بھی ہوتے ہیں، اور اب تو یہ ایک سائنٹیفک فیکٹ بن چکا ہے اور سب لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ خاص طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ سمندر کی لہریں جو ہیں وہ مہینے کی ان تین راتوں میں زیادہ اونچی ابھر ابھر کر آتی ہیں. چاند کے اندر بھی پانی ہے، انسانی جسم کے اندر بھی پانی پایا جاتا ہے، تو جب وہ اپنے پورے یعنی فل مون ہوتا ہے، اس وقت اس کی روشنی جو ہے وہ انسان کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے. اور اس بات کی بھی تحقیق کی گئی کہ مہینے کی کون سی تاریخیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب طلاق ریٹ سب سے زیادہ ہوتا ہے، یعنی یہاں تک بھی دیکھا گیا، اور وہ بھی یہی دن سامنے آتے ہیں. یعنی اس میں انسان اپنی طبیعت کے اندر ایک جوش، ایک جوبن اور ایک خاص کیفیت پاتا ہے اضطراب یا بے چینی کی، جس کے نتیجے میں انسان کے اوپر اس کے دوسرے احساسات زیادہ غالب ہوتے ہیں. تو شاید یہی وجہ تھی کہ خاص طور پر مہینے میں یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ایک روزہ شروع میں رکھ لیا جائے، ایک درمیان میں رکھ لیا جائے اور ایک آخر میں رکھ لیا جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تین دنوں کے روزے رکھنے کو زیادہ پسندیدہ قرار دیا. اگرچہ نفل روزہ کسی وقت بھی رکھا جا سکتا ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوموار اور جمعرات کے روزے کو پسند کیا کرتے تھے، لیکن خاص طور پر جس کے بارے میں یہاں کہا گیا کہ میں ان چیزوں کو پابندی سے ادا کروں، اگرچہ یہ فرض نہیں ہے، اور وہ تین روزے جو لگاتار 13ویں، 14ویں اور 15ویں کا ہے، اور چاشت کی دو رکعتیں، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کم از کم دو رکعت نماز ادا کرنی چاہیے، اور سونے سے پہلے وتر ادا کروں. یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وتر ادا کرنے کا ایک وقت عشاء کی نماز کے ساتھ ہی ہے. اس کے بعد ہے کہ سونے سے پہلے وتر پڑھنا اس شخص کے لیے مستحب ہے جسے رات کے آخری حصے میں بیدار ہونے کا یقین نہ ہو. یہ تفسیر جو ہے امام نووی خود کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نہیں. اور اگر یقین ہو تو رات کے آخری حصے میں وتر پڑھنا زیادہ اچھا ہے، یعنی افضل وقت اس کا تہجد کے ساتھ ہے. لیکن اگر کوئی شخص تہجد کے لیے نہ اٹھتا ہو تو وہ رات کے ابتدائی حصے میں وتر پڑھ سکتا ہے. اگلی حدیث حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح ہی سے تمہارے جسم کے ہر جوڑ کے ذمہ ایک صدقہ ثابت ہو جاتا ہے، پس ہر دفعہ سبحان اللہ کہنا ایک صدقہ ہے، ہر دفعہ الحمدللہ کہنا ایک صدقہ ہے، ہر دفعہ لا الہ الا اللہ کہنا ایک صدقہ ہے، ہر تکبیر ایک صدقہ ہے، نیکی کا حکم دینا بھی ایک صدقہ ہے، برائی سے روکنا بھی ایک صدقہ ہے، اور اس تمام سے دو رکعتیں کفایت کر جاتی ہیں جو آدمی چاشت کے وقت پڑھتا ہے. یعنی انسان ہر روز جب ایک نیا دن اپنی زندگی میں پاتا ہے صحت اور تندرستی اور سلامتی کے ساتھ، کہ اس کو ایک نیا دن زندگی کا عمل کے لیے مل جاتا ہے تو اس کے اوپر ایک شکرانہ لازم ہوتا ہے. وہ شکرانہ کس کس طرح ادا ہو سکتا ہے؟ ذکر کرنے سے, اور جس میں یہاں سبحان اللہ کا ذکر اور الحمدللہ اور لا الہ الا اللہ بتایا گیا, اسی طرح اللہ اکبر ہر تکبیر ایک صدقہ ہے, یعنی اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے. پھر دوسرے کو اچھی بات بتانا اور بری بات سے روکنا بھی, اور اگر انسان ان میں سے کوئی کام نہ کر سکے, یعنی اس کو ذکر کی بھی مہلت نہیں, یا وہ باہر نکل کر کسی کو کوئی اچھی بات نہیں بتا سکتا, برائی سے نہیں روک سکتا, تو اگر وہ دو رکعت چاشت پڑھ لیتا ہے تو گویا اس نے اپنے ذمے بہت سی چیزوں کو ادا کر دیا. یعنی ان تمام چیزوں کو کفایت کر جانے کا مطلب یہ کہ اس کے ایکول ہو جاتا ہے ایک طرح سے. اور دو رکعت پڑھنے میں ٹائم کتنا لگتا ہے, یعنی اگر ہم میں سے ہر شخص صرف یہ دیکھے کہ جب ہم صبح کے وقت تیار ہوتے ہیں, اس تیاری میں اگر انسان صرف چہرہ دھونے کی بجائے یا صرف ہاتھ پاؤں دھونے کی بجائے اگر پراپر وضو کر لے, اور وضو کرنے کے ساتھ جب انسان کپڑے بھی تبدیل کر رہا ہے تو باہر جانے کے لیے بھی ہم اتنی دیر لگاتے ہیں تیار ہونے کو, تو دو رکعتیں زیادہ سے زیادہ بھی اگر ہم سے ٹائم لیں تو پانچ منٹ ہے, پانچ منٹ سے زیادہ نہیں لیتی, لیکن وہ اس دن کا ایک طرح سے شکرانہ ادا ہو جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم, اگر تم اپنی نعمتوں پر شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور عطا کروں گا. پھر اس کے بعد حضرت عائشہ کی روایت ہے, فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کی چار رکعتیں پڑھتے تھے اور اس میں جو چاہتے اضافہ فرما لیتے. یعنی اس پہلی حدیث سے دو رکعتیں, یہ کنٹرڈکشن نہیں, یعنی یہ مختلف, چونکہ نفل نماز ہے اس لیے اس کے مختلف رکعتوں کا ذکر ہے, ایک میں دو کا ذکر ہے, اب اس روایت میں چار کا ذکر ہے, اور یہ ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا گیا کہ اور جتنا چاہتے اضافہ کر لیتے, یعنی چار بھی آخری چیز نہیں, چھ بھی ہو سکتا ہے, آٹھ بھی ہو سکتا ہے, دس بھی ہو سکتا ہے, بارہ تک بھی جا سکتا ہے, کیونکہ یہ نفل ہے اور نفل ہر ایک انسان کی اپنی خوشی کی بات ہے. حضرت ام ہانی فاختہ بنت ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے, فرمایا میں فتح مکہ کے سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانہ اقدس پر گئی, یعنی آپ کے گھر تشریف لے گئی, میں نے آپ کو غسل کرتے ہوئے پایا, یعنی جب پتہ کیا ہوگا تو آپ اس وقت نہا رہے تھے, جب آپ غسل سے فارغ ہوئے تو آپ نے آٹھ رکعتیں پڑھی اور یہ چاشت کی نماز تھی. یعنی یہاں سے ہمیں تعداد کیا پتہ چل رہی, دو بھی, چار بھی اور آٹھ بھی, اور یہ مسلم کی ایک روایت کی عبارت کا اختصار ہے. اور آپ دیکھیں کہ آٹھ خاص طور پر کیوں پڑھی, کہ اس دن مکہ فتح ہو رہا تھا, اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی نعمت عطا کی اور ایک بہت بڑی خوشی کا موقع تھا, اور جتنی بڑی خوشی اللہ تعالیٰ دے اتنا ہی بڑا شکر جو ہے انسان پہ لازم ہو جاتا ہے, اس لیے اس روز آپ نے رکعتوں کی تعداد میں بھی اضافہ فرمایا. باب تجوز صلاۃ الضحا من ارتفاع الشمس الى زوالها والافضل ان تصلى عند اشتداد الحر وارتفاع الضحا. ارتفاع آفتاب سے لے کر, یعنی سورج کے بلند ہونے سے لے کر زوال آفتاب تک, یعنی ظہر کی نماز سے پہلے جب سورج اس کا زوال ہوتا ہے, اس سے پہلے تک نماز چاشت پڑھنے کے جواز, اور خوب گرمی کی حالت میں جبکہ آفتاب خوب بلند ہو گیا ہو اس وقت چاشت پڑھنے کے افضل ہونے کا بیان. یعنی یہ نماز بعض لوگ اسی لیے اشراق اور چاشت کو ایک ہی نماز قرار دیتے ہیں کہ اگر اشراق پڑھ لیے تو گویا چاشت بھی پڑھ لی, اور اگر چاشت پڑھ لی تو اشراق بھی پڑھ لی. یعنی چونکہ یہ نفل نماز ہے اس لیے اس کے نام الگ بھی رکھے جا سکتے ہیں اور ایک نام بھی ہو سکتا ہے. تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر اس کو تھوڑا تاخیر سے پڑھا جائے تو زیادہ افضل ہے, لیکن ان لوگوں کے لیے جو جیسے تہجد پڑھتے ہیں, اس کے بعد بیٹھ کے ذکر کرتے ہیں, پھر فجر پڑھتے ہیں, پھر کچھ ذکر کرتے ہیں, پھر سورج نکلنے کے بعد انتظار کرتے ہیں, تو وہ نکلنے کے فوراً بعد پھر نفل پڑھ کے جو اٹھتے ہیں, تو وہ ایک خاص مخصوص ایک عبادت ہوتی ہے, اس صورت میں تو ابتدا میں ہی پڑھ لینا بہتر ہے. لیکن اگر انسان اس سارے عرصے میں عبادت کے لیے نہیں بیٹھا ہوا تو اس شکل میں ذرا تاخیر سے پڑھنا زیادہ ثواب کا سبب ہے. اس کی کیا دلیل ہے؟ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کچھ لوگوں کو نماز چاشت پڑھتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کیا ان کو معلوم نہیں کہ اس کے علاوہ دوسرے وقت میں نماز چاشت پڑھنا زیادہ بہتر ہے؟ بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ الاوابین, اور صلاۃ الاوابین سے مراد یہاں نماز چاشت لیا گیا. اس وقت پڑھی جائے جبکہ اونٹوں کے بچے گرمی محسوس کرتے ہیں. یعنی آپ نے کبھی گاؤں کی زندگی دیکھی ہوگی کہ اس میں رات کے وقت جانوروں کو باہر نکالتے ہیں,
اگر ان کے خاص مخصوص کمرے وغیرہ بنے ہوئے ہیں، یا پھر یہ کہ درختوں سے دور باندھتے ہیں، اور دن کے وقت دوبارہ جب سورج نکل آتا ہے، گرمی ہونے لگتی ہے، تو ان جانوروں کو دوبارہ چھاؤں میں کیا جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ جب سورج نکل ہی رہا ہوتا ہے تو خواہ گرمیاں ہوں تو اتنا گرم نہیں ہوتا،